بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد معرف القرآن سے آج ہم دوسرا سبق شروع کر رہے ہیں اور مناسب معلوم ہوا کہ بسم اللہ شریف کی تفسیر کے بعد کچھ احکام و مسائل بھی درج ہیں، مختصر ان کا بھی بیان ہو جائے۔ مسئلہ تعوذ، تعوذ کے معنی پناہ مانگنا، اور اس کا کلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ سے پناہ مانگو شیطان مردود کی شر سے۔ قرآن قرآن سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا باجماع امت سنت ہے، خواہ تلاوت نماز کے اندر ہو یا خارج نماز۔ تعوذ پڑھنا تلاوت قرآن کے ساتھ مخصوص ہے، تلاوت کے علاوہ دوسرے کاموں کے شروع میں صرف بسم اللہ پڑھی جائے، تعوذ پڑھنا مسنون نہیں۔ جتنے دوسرے اچھے کام ہیں ان کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کریں، لیکن یہاں پر اعوذ نہیں پڑھیں گے، تعوذ نہیں پڑھیں گے۔ جب قرآن شریف کی تلاوت کی جائے اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں پڑھی جائیں۔ درمیان تلاوت میں جب ایک سورت ختم ہو کر دوسری سورت شروع ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے، لیکن سورہ برات کے شروع میں اگر تلاوت جاری ہے اور سورہ برات درمیان میں آ گئی اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں، اور اگر سورہ برات ہی سے تلاوت شروع کی ہے، مثلا آج کا دن سورہ برات سے شروع ہو رہا ہے، تو پھر بسم اللہ پڑھنا صحیح ہے۔ اور ہر سورت کے درمیان میں، قرآن پاک کی ہر سورت کے درمیان میں پھر بسم اللہ پڑھی جائے گی، لیکن اعوذ باللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اور احکام بسم اللہ سے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں سورہ نمل میں آیت کا جز ہے، اور ہر دو سورتوں کے درمیان ایک مستقل آیت ہے، اس لیے اس کا احترام قرآن مجید ہی کی طرح واجب ہے، اس کو بے وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ بعض لوگ خطوط کے اندر بسم اللہ لکھ دیتے ہیں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اس خط کو جو لکھ رہا ہے اس کے لیے بھی مناسب نہیں ہے، اور پھر جس کے پاس پہنچے گا اگر اس کا وضو نہیں ہوگا وہ بھی گناہگار ہوگا، اس پہ ہاتھ لگے گا تو گناہگار ہوگا۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بجائے باسمہ تعالی لکھ دیا کریں، باسمہ تعالی۔ اسی طرح سے جنابت یا حیض و نفاس کی حالت میں اس کو بطور تلاوت پڑھنا بھی پاک ہونے سے پہلے جائز نہیں، ہاں کسی کام کے شروع میں جیسے کھانے پینے سے پہلے بطور دعا پڑھنا ہر حال میں جائز ہے۔ جتنی بھی دعائیں قرآن پاک میں احادیث پاک میں ہیں، ناپاکی کی حالت میں اس کو دعا کے طور پر پڑھنا جائز ہے، لیکن تلاوت کے طور پر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور پہلی رکعت کے شروع میں جب نماز شروع کر رہے ہیں تو اس کی پہلی رکعت میں کے شروع میں ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مسنون ہے۔ یہ چند مسائل تھے، احکام اور مسائل، یہاں تک جو ہے معرف القرآن سے بسم اللہ شریف کی مختصر تفسیر اور تعوذ کے متعلق احکام و مسائل بیان ہو گئے۔ اب ہم آتے ہیں سورۃ الرحمن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله مولانا العظيم. میں نے تعوذ پہلے پڑھی اور اس کے ساتھ ہی بسم اللہ شروع کر دی. اپنی عادت پرانی تھی لیکن میں نے جب قاری صاحب سے اپنی تجوید کی درستی کے لیے میں حاضر ہوا ان کے پاس تو انہوں نے اس کو الگ الگ پڑھنا تعلیم فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد وقف کرنا چاہیے, اس لیے میں نے اس کو دہرایا. الرحمن, رحمان نے, علم القرآن, علم سکھلایا, القرآن قرآن, خلق الانسان, خلق بنایا آدمی, خلق بنایا الانسان آدمی, علمہ پھر سکھلایا اس کو, البیان بات کرنا, الشمس سورج, والقمر اور چاند, بحسبان کے لیے ایک حساب ہے, والنجم اور جھاڑ, والشجر اور درخت, یسجدان مشغول ہیں سجدے میں, والسماء اور آسمان کو, رفعہا اونچا کیا, ووضع اور رکھی, المیزان ترازو, اللہ اللہ تاکہ نہ کرے, تبغو زیادتی, فی میں, فی المیزان ترازو میں, وَأَقِيمُوا اور سیدھی ترازو, الْوَزْنَ تولو, بِالْقِسْطِ انصاف سے, وَلَا تُخْسِرُوا اور مت گھٹاؤ, المیزان تول کو, وَالْأَرْضَ اور زمین کو, وَضَعَهَا بِچھایا, لِلْأَنَامِ واسطے خلق کے, فِيهَا فَاكِهَةٌ اس میں میوے ہیں, والنخل اور کھجوریں, ذات الاقبام جن کے میوے پر غلاف ہے, والحب اور اس میں اناج ہے, ذو العصف جس کے ساتھ بھوس ہے, والریحان اور پھول خوشبودار, فبأي پھر کیا کیا, آلاء نعمتیں, ربکما تم دونوں اپنے رب کی, تکذبان جھٹلاؤ گے. یہ ہوا ترجمہ ہمارے پہلے سبق کا آیت نمبر 13 تک. اب اس کے رد اور اس کے شان میں کچھ بات ہے. سورۃ الرحمن میں بیشتر مضامین حق تعالیٰ کی دنیاوی اور اخروی نعمتوں کے بیان میں ہیں, اسی لیے جب کسی خاص نعمت کا ذکر فرمایا تو ایک جملہ لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے اور شکر نعمت کی ترغیب دینے کے لیے, یعنی تاکہ ہمارے جیسے کان کھل جائیں اور شکر نعمت کی ترغیب ہو. فرمایا فبأي آلاء ربكما تكذبان, اور پوری سورت میں یہ جملہ 31 مرتبہ لایا گیا ہے. اب ہم آتے ہیں خلاصہ تفسیر کی طرف. رحمان کی بے شمار نعمتیں ہیں, ان میں سے ایک روحانی نعمت یہ ہے کہ اسی نے اپنے بندوں کو احکام قرآن کی تعلیم دی, یعنی قرآن پاک نازل کیا کہ اس کے بندے اس کے اوپر ایمان لائیں اور اس کا علم حاصل کر کے اس پر عمل کریں تاکہ دائمی عیش و راحت کا سامان حاصل ہو. تو یہ نعمت زبردست نعمت ہے, سب سے اعلیٰ نعمت, کہ جو ہمارے لیے دائمی عیش و راحت کا سبب بنے گی. اور اس کی ایک نعمت جسمانی بھی ہے, وہ یہ کہ اسی نے انسان کو پیدا کیا, پھر اس نے اس کو گویائی یعنی بولنا سکھلایا, جس پر ہزاروں منافع مرتب ہوتے ہیں, یعنی بات چیت کے ذریعے انسان کتنا نفع کماتا ہے روزمرہ اپنی زندگی میں غور کر کے ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ اگر بات نہ کر سکیں تو کتنا نقصان ہو, اور بات کرتے ہیں اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے. من جملہ ان کے قرآن پاک کا دوسرے کی زبان سے پہنچنا اور دوسروں کو پہنچانا, اور یعنی یہ بھی ایک کتنی بڑی نعمت ہے کہ قرآن پاک سیکھا جاتا ہے تو ظاہر ہے سامنے والا سکھاتا ہے زبان سے تو سیکھتا ہے, اسی طرح سنایا جاتا ہے, دوسروں کو پہنچایا جاتا ہے, تو یہ کتنا بڑا نفع ہے. اور ایک نعمت جسمانی آفاقی یہ ہے کہ اس کے حکم سے سورج اور چاند اپنے اپنے حساب کے ساتھ چلتے ہیں, اور بغیر تنے کے درخت اور تنے دار درخت دونوں اللہ کے مطیع ہیں. سورج چاند کا چلنا تو اس لیے نعمت ہے کہ اس پر لیل اور نہار یعنی دن اور رات, سردی گرمی, ماہ و سال کا حساب مرتب ہوتا ہے اور ان کے منافع ظاہر ہیں. ذرا غور کریں تو سورج اور چاند سے ہمیں کتنے نفع حاصل ہوتے ہیں. اور درختوں کا سجدہ اس لیے نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں انسان کے لیے بے شمار منافع کی تخلیق فرمائی ہے. اور ایک نعمت یہ ہے کہ اسی نے آسمان کو اونچا کیا, جس سے علاوہ دوسرے منافع متعلقہ آسمانوں کے بڑی منفعت یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر انسان اس کے بنانے والے کی عظمت شان پر استدلال کرے, جس کو معرفت کہتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان نصیب ہوتی ہے. سب سے بڑا نفع آسمان کے لیے یہ ہے کہ آسمان کی اونچائی اور اس کی مضبوطی اور اس کا گھیرا اور اس کی وسعت دیکھ کر انسان اللہ کو پہچانے کہ اللہ تعالیٰ کی کس قدر عظیم الشان ہستی ہے. کما قال تعالیٰ یتفکرون فی خلق السماوات, یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کر کے آسمانوں کے اندر جو کچھ ہے اور آسمانوں کی تخلیق پر غور کر کے اس سے اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں. اور ایک نعمت یہ ہے کہ اسی نے دنیا میں ترازو رکھ دی تاکہ تم تولنے میں کمی بیشی نہ کرو. اور جب یہ ایسی بڑی منفعت کے لیے موضوع ہے کہ یہ اعلیٰ ہے حقوق کے لین دین کو پورا کرنے کا, جس سے ہزاروں مفاسد ظاہری و باطنی دور ہو جاتے ہیں, لڑائی جھگڑے, قتل و غارت گری اور بد امنی سب اس سے دور ہو جاتا ہے انصاف کے ساتھ ناپ تول اور لین دین کرنے سے, تو تم اس نعمت کا خصوصیت کے ساتھ شکر کرو. اور اس شکریہ میں سے یہ بھی ہے کہ انصاف اور حق رسانی کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول کو گھٹاؤ مت. اور ایک نعمت یہ ہے کہ اسی نے خلقت کے فائدے کے واسطے زمین کو اس کی جگہ رکھ دیا کہ اس میں میوے ہیں اور کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل پر غلاف چڑھا ہوتا ہے, اور اس میں غلہ ہے جس میں بھوسا بھی ہوتا ہے, اور اس میں اور غذا کی چیز بھی ہے جیسے بہت سی ترکاریاں وغیرہ. سو اے جن و انس, باوجود نعمتوں کی اس کثرت و عظمت کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے, یعنی منکر ہونا بڑی ادھرمی اور ظلم کی بات ہے. جہاں تک ہم نے آیت نمبر 13 تک پڑھا تھا وہاں تک کی خلاصہ تفصیل ہو گئی. اب معارف و مسائل کی طرف آتے ہیں. سورہ رحمان کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے چند روایات حدیث کی وجہ سے مکی ہونے کو ترجیح دی ہے. ترمذی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے سامنے سورہ رحمان پوری تلاوت فرمائی, یہ لوگ سن کر خاموش رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے لیلۃ الجن میں جنات کے سامنے یہ سورت تلاوت کی تو اثر قبول کرنے کے اعتبار سے وہ تم سے بہتر رہے, کیونکہ جب میں قرآن پاک کے جملے پر پہنچتا تھا فبی ای آلائی ربکما تکذبان, یعنی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, تو جنات سب کے سب بول اٹھتے لا بشیئ من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد, یعنی اے ہمارے پروردگار ہم آپ کی کسی بھی نعمت کی تکذیب و ناشکری نہ کریں گے اور آپ ہی کے لیے حمد ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ سورت مکی ہے, کیونکہ لیلۃ الجن وہ رات جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو تبلیغ و تعلیم فرمائی مکہ مکرمہ میں ہوئی. اس سورت کو لفظ رحمان سے شروع کیا گیا. اس میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ کفار مکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے رحمان سے واقف نہ تھے, اسی لیے کہتے تھے ومر رحمان, کہ رحمان کیا چیز ہے. ان لوگوں کو واقف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے یہاں رحمان کا انتخاب کیا گیا. اور اس کی ایک توجیہ ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمائی, اور وہ یہ ہے کہ یعنی یہ لطائف میں سے ہے، تفسیر میں سے نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے 99 ناموں کو چھوڑ کر یہاں پر رحمان کا انتخاب کیوں کیا. اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ تعلیم القرآن کے اندر شان رحمت ہونی چاہیے. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی تعلیم میں شان رحمت ہونی چاہیے، شفقت ہونی چاہیے. تو لہٰذا جو اساتذہ قرآن پاک کی تعلیم میں سختی، مار پٹائی، حدود شریعت سے تجاوز کرتے ہیں، ان کو اس میں تنبیہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اتنی عظیم الشان ذات کے ہوتے، انہوں نے رحمت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ اپنے بندوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی، تو ہمیں بھی اسی اسلوب کو اختیار کرنا چاہیے، رحمت اور شفقت کے ساتھ تعلیم قرآن دینی چاہیے. اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت، مفتی مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے ترجمہ، آسان ترجمہ قرآن کے اندر یہ بات بھی اس میں جمع فرمائی ہے کہ یہ لوگ رحمان کے نام سے چڑھتے تھے، کیونکہ یہ چونکہ بتوں سے مانگتے تھے اور بتوں سے اپنی حاجات کے پورا ہونے کا یقین رکھتے تھے، تو جب رحمان کا لفظ آتا تو یہ چڑھتے تھے، کیونکہ اس کی وجہ سے شرک کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سارے عالم پر خاص ہے، سارے عالم پر عام ہے. اس لیے اگر سارے عالم پر عام ہو گئی رحمت اللہ تعالیٰ کی، تو پھر بتوں سے مانگنے کا کوئی جواز ہی نہ تھا، اس لیے اس نام سے بہت چڑھتے تھے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس میں شرک کی نفی فرما دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمام عالم کے اوپر عام ہے. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ آگے جو کام رحمان کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی تعلیم قرآن، اس میں یہ بھی بتلا دیا گیا ہے کہ اس تعلیم قرآن کا مقتضی اور سبب داعی صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ورنہ اس کے ذمے کوئی کام واجب اور ضروری نہیں جس کا اس سے سوال کیا جا سکے، اور نہ وہ کسی کا محتاج ہے اور نہ ہی کسی نے اس کو اس کام پر مجبور کیا. لہذا قرآن پاک کی نعمت سراپا ہمارے لیے رحمت ہوئی. آگے پوری سورت میں حق تعالیٰ کی دنیاوی اور دینی نعمتوں کا ذکر مسلسل ہوا ہے. علم القرآن میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے، اس کے ذکر سے ابتدا کی گئی. اور سب سے بڑی نعمت قرآن پاک ہے، کیونکہ قرآن کریم انسان کے معاش اور معاد یعنی آخرت، دین اور دنیا دونوں کی خیرات اور برکات کا جامع ہے. یعنی قرآن پاک سے ہمیں دین اور دنیا کے معاملے میں دونوں کے اندر خیر اور برکات حاصل ہوتی ہیں. جنہوں نے قرآن کو لیا اور اس کا حق ادا کیا، جیسے صحابہ کرام، حق تعالیٰ نے ان کو آخرت کے درجات اور نعمتوں سے تو سرفراز فرمایا ہی، دنیا میں بھی وہ درجہ اور مقام عطا فرمایا جو بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں. اور ظاہر ہے کہ جس قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد جو کوئی بھی قرآن پاک کو اس درجے میں لے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایسی ہی نعمتوں سے نوازیں گے. قرآن حکیم نے نعمت تعلیم قرآن کو مقدم اور تخلیق انسان کو مؤخر کر کے اس طرف اشارہ کر دیا. یعنی پہلے قرآن پاک، اللہ تعالیٰ نے نعمت قرآن کو پہلے موجود فرمایا اور اس کے بعد تخلیق انسان کو موجود کیا، یعنی انسان کو بنایا، تو اس طرف اشارہ کر دیا کہ تخلیق انسان کا اصل مقصد ہی تعلیم قرآن اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے. جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی میں نے جن و انس کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. اور ظاہر ہے کہ عبادت بغیر تعلیم الہی کے نہیں ہو سکتی، یعنی جب تک کہ احکام الہی نہیں معلوم ہو، اس وقت تک کیسے عبادت کر سکتا ہے، کہ کس طرح عبادت کرنی ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے. اسی کا ذریعہ قرآن ہے. اس لیے اس حیثیت میں تعلیم قرآن تخلیق انسان سے مقدم ہو گئی، یعنی پہلے قوانین موجود کیے گئے، اس کے بعد تخلیق کی گئی. وہ نعمتیں جو انسان کے ساتھ مخصوص ہیں، ان میں سے پہلے تو تعلیم قرآن کا ذکر فرمایا، اس کے بعد تعلیم بیان کا، یعنی بات چیت کرنے کا، کیونکہ تعلیم قرآن کا افادہ و استفادہ بیان پر، یعنی بات کرنے پر، گفتگو کرنے پر موقوف ہے. اور بیان میں زبانی بیان بھی داخل ہے، اور تحریر اور خط اور افہام و تفہیم کہ جتنے ذرائع حق تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں وہ بیان ہی کے مفہوم میں ہیں، اور پھر مختلف خطوں، مختلف قوموں کی مختلف زبانیں اور ان کے محاورات سب اسی تعلیم بیان کے اجزاء ہیں، اور جو علامہ آدم الاسماء کلہا کی عملی تفسیر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو کچھ سکھلایا، نام سکھلایا، وہ سب اس کی عملی تفسیر بیان ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، الشمس والقمر بحسبان، انسان کے لیے حق تعالیٰ نے جو نعمتیں زمین و آسمان میں پیدا فرمائی ہیں، اس آیت میں علویات میں سے شمس و قمر کا ذکر خصوصیت سے شاید اس لیے کیا ہے کہ عالم دنیا کا سارا نظام کار ان دونوں سیاروں کی حرکات اور ان کی شعاعوں سے وابستہ ہے۔ شمس و قمر کی حرکات جن پر انسانی زندگی کے تمام کاروبار موقوف ہیں، رات دن کا اختلاف، موسموں کی تبدیلی، سال اور مہینوں کی تعیین، ان کی تمام حرکات اور دونوں کا نظام محکم ایک خاص حساب اور اندازے کے مطابق چل رہا ہے، اور حساب بھی ایسا محکم اور مضبوط کہ لاکھوں سال سے اس میں ایک منٹ، ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آیا۔ یہ زمانہ سائنس کی معراج کا زمانہ کہا جاتا ہے، اور اس کی حیرت انگیز نئی نئی ایجادوں نے عقلاء کو حیران کر رکھا ہے، لیکن انسانی مصنوعات اور ربانی تخلیقات کا کھلا ہوا فرق، یعنی انسان کی بنائی ہوئی چیزیں اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں، اس کا کھلا ہوا فرق ہر دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ انسانی مصنوعات کے اندر بگاڑ اور سنوار کا ایک سلسلہ لازمی امر ہے۔ مشین کوئی کتنی ہی مضبوط اور مستحکم ہو، کچھ عرصے بعد اس کو اس کی مرمت کی اور کم از کم گریس وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، اوور ہالنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس وقت تک کے لیے مشین معطل رہتی ہے، یعنی کسی کام کی نہیں رہتی۔ حق تعالیٰ کی جاری کی ہوئی یہ عظیم الشان مخلوقات نہ کبھی مرمت کی محتاج ہے، نہ کبھی ان کی رفتار میں کوئی فرق آتا ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، نجم اس درخت کو کہا جاتا ہے جس کی بیل پھیلتی ہے، تنا نہیں ہوتا، اور شجر تنے دار درخت کو کہتے ہیں، یعنی ہر قسم کے درخت، خواہ بیل والے ہوں یا تنے اور شاخوں والے، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ کرنا چونکہ انتہائی تعظیم اور اطاعت کی علامت ہے، اس سے مراد یہاں یہ ہے کہ ہر درخت، پودے اور بیل اور اس کے پتوں اور پھلوں اور پھولوں کو حق تعالیٰ نے جن خاص کاموں اور انسان کے فوائد کے لیے بنایا ہے، گویا ہر ایک کی ایک ایک ڈیوٹی مقرر کر دی ہے کہ وہ فلاں کام کیا کرے، ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی ڈیوٹی پر لگا ہوا ہے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مثلا خربوزے کی بیل ہے تو خربوزہ ہی پیدا کرے گا، اس میں تربوز پیدا نہیں ہوگا، آم کا درخت ہے تو اس پر آم ہی لگے گا، تو یہ اطاعت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور حکم ربانی کے تابع اس میں رکھے ہوئے فوائد اور خواص سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اسی تکوینی اور جبری اطاعت حق کو اس آیت میں سجدے سے تعبیر کیا گیا ہے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد بھی فرمایا ہے کہ یہ تمام کے تمام جو ہے ان پر، یعنی جو مخلوقات ہیں، پہاڑ، زمین و آسمان، ان پر ہم نے شریعت جو ہے اس کو نافذ کیا، تو انہوں نے بوجہ عظمت کے ہماری شریعت کو قبول کرنے سے انکار کیا، یعنی ڈر گئے۔ تو اس میں بھی جو ہے، اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان مخلوقات کو جب دین پیش کیا تو اور کہا کہ اگر چاہو تو اطاعت کے ساتھ آؤ، چاہو تو کراہت کے ساتھ آؤ، تو انہوں نے سب نے مخلوقات نے جواب دیا کہ ہم اطاعت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ تو اس میں بھی یہ اشارہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بولنے کی طاقت بھی دی ہے، لیکن ہم اس کو سن نہیں سکتے، ہم اس اطاعت کو سمجھ نہیں سکتے۔ اسی کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر میں فرمایا ہے، آب و خاک و باد و آتش بند ان، با منو تو مردہ با حق زندہ ان، کہ آگ، پانی، ہوا، مٹی، یہ سب جو ہے یہ ہمارے لیے جو ہے مردہ ہیں، لیکن حق تعالیٰ کے لیے زندہ ہیں، یہ سب کے سب متی ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور ہمارے لیے مردہ ہیں لیکن اللہ کے لیے زندہ ہے۔ تو اس سے حقیقی سجدہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، رفع اور وضع دو متقابل لفظ ہیں، رفع کے معنی اونچا اور بلند کرنے کے ہیں، اور وضع کے معنی نیچے رکھنے اور پست کرنے کے آتے ہیں۔ اس آیت میں اول آسمان کو بلند کرنے اور رفعت دینے کا ذکر ہے، جس میں ظاہری بلندی بھی داخل ہے اور معنوی یعنی درجہ اور رتبے کی بلندی بھی، کہ آسمان کا درجہ زمین کی نسبت بالا و برتر ہے، آسمان کا مقابل زمین سمجھی جاتی ہے، اور پورے قرآن پاک میں اسی تقابل کے ساتھ آسمان و زمین کا ذکر کیا گیا ہے. یہاں رفع سما یعنی آسمان کو بلند کرنا اور وضع ارض یعنی زمین کو نیچے بچھانا کے درمیان آیات میزان کے ذکر میں اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق کی اصلی غایت اور مقصود بھی عالم میں عدل و انصاف کا قیام ہے، اور زمین میں امن و امان بھی عدل و انصاف ہی کے ساتھ قائم رہ سکتا ہے، ورنہ فساد ہی فساد ہوگا. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. اور میزان کے معنی میں ہر وہ آلہ بھی داخل ہے جس سے کسی چیز کی مقدار معین کی جائے، خواہ وہ دو پلے والی ترازو ہو یا کوئی انچ ٹیپ ہو یا کوئی اور جدید آلہ پیمائش. اللہ تبغوا فی المیزان، پہلی آیت میں جو میزان پیدا کرنے کا ذکر تھا اس جملے میں اس کے مقصد کو واضح کر دیا گیا. تبغوا کے معنی بے انصافی اور ظلم کے ہیں. مراد یہ ہے کہ میزان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا کہ تم وزن میں کمی بیشی کر کے ظلم و جور میں مبتلا نہ ہو جاؤ. واقیم الوزن بالقسط، قسط کے لفظی معنی انصاف کے ہیں. مراد ظاہر ہے کہ وزن کو ٹھیک ٹھیک قائم کرو انصاف کے ساتھ. ولا تخسر المیزان، خسر کے معنی وزن میں کمی کرنے کے ہیں. جو بات پہلے جملے اقیم الوزن میں مثبت انداز میں بیان کی گئی، یہ اسی کا پہلو اسی کا منفی پہلو ہے کہ وزن میں کم تولنا حرام ہے. والارض وضعها للانام، انام ہر جاندار کو کہا جاتا ہے جو زمین پر رہتا اور چلتا ہے. اس آیت میں انام سے مراد انسان اور جنات ہیں، کیونکہ کل ذی ارواح میں سے یہی دونوں احکام شرعیہ کے مکلف اور معمور ہیں، اور اس صورت میں بار بار انہی دونوں کو خطاب بھی کیا گیا ہے. تثنیہ کا صیغہ لایا گیا ربکما تکذبان، تو یعنی ان دونوں مخلوقات کو انسان اور جنات کو اس میں خطاب کیا گیا ہے. فیہا فاکہ، فاکہ ہر ایسے میوے اور پھل کو کہا جاتا ہے جو عادتاً غذا کے بعد تفریحاً کھایا جاتا ہے. اور والنخل ذات الاکمام، اکمام جس کے معنی اس غلاف کے ہیں جو کھجور وغیرہ کے پھلوں پر ابتدا میں چڑھا ہوتا ہے. اور والحب بالعصف، لفظ حب دانے یعنی غلے کو کہا جاتا ہے، جیسے گندم، چنا، داول، ماش، مسور وغیرہ کا دانا. اور عصف اس بھوسے کو کہتے ہیں جس کے اندر پیک کیا ہوا دانا بقدرت خداوندی و حکمت بالغا پیدا کیا جاتا ہے. عصف یعنی بھوسے کے غلاف میں پیک ہو کر خراب ہواؤں اور مکھی مچھر وغیرہ سے پاک و صاف رہتا ہے. دانے کی پیدائش کے ساتھ ذوالعصف کا لفظ بڑھا کر غافل انسان کو اس طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ یہ روٹی دال وغیرہ جو وہ دن میں کئی کئی مرتبہ کھاتا ہے، اس کا ایک ایک دانا مالک و خالق نے کیسی کیسی صنعت عجیبہ کے ساتھ مٹی اور پانی سے پیدا کیا، اور پھر کس طرح اس کو حشرات الارض سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک ایک دانے پر غلاف چڑھایا جب وہ تمہارا لقمہ تر بنا. اس کے ساتھ شاید بھوسے کو ذکر کرنے سے ایک دوسری نعمت کی طرف بھی اشارہ ہوا کہ یہ عصف یعنی بھوسا تمہارے مویشیوں کی غذا بنتا ہے جن کا تم دودھ پیتے ہو، اور سواری اور بار برداری اور دوسری خدمات ان سے لیتے ہو. والریحان، ریحان کے مشہور معنی خوشبو کے ہیں کہ اس نے زمین سے پیدا ہونے والے درختوں سے طرح طرح کی خوشبوئیں اور خوشبودار پھول پیدا فرمایا، اور کبھی لفظ ریحان بمعنی مغز اور رزق بھی استعمال کیا جاتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت میں ریحان کی تفسیر رزق ہی سے کی ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، لفظ آلاء جمع ہے نعمتوں کی، اور مخاطب اس کا انسان اور جن ہیں، جس کا قرینہ سورہ رحمان کی متعدد آیتوں میں جنات کا ذکر ہے. یہ ان آیات کی خلاصہ تفسیر اور معرف القرآن آج مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس سے ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبی الکریم.